بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا شانئك هو الأبتر صلوات اذان محترم سلسلہ کلام تسلسل کے ساتھ آج اپنی چھٹی منزل میں داخل ہو رہا ہے. میرے پاس آج کی تقریر کو شامل کرتے ہوئے 3 روز اور ہیں اور مجھے اپنے کلام کو انتہا پر پہنچانا ہے انہی 3 دنوں میں. آپ کی تمام تر توجہات میرے لیے قابل قدر اور باعث صد افتخار, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ظاہر ہے کہ اپنی مصروفیات کے ساتھ یہاں شرکت میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم بات ہے, اس لیے کہ جس وقت کا انتخاب کیا ہے ان مجالس کے تعلق سے مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ بھی ابھی آپ کے کام ہی کا وقت ہے. ظاہر ہے کہ مجالس کے انعقاد کے تعلق سے دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً رات کے وقت مجلسیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ ایک کوشش کی ہے اور بہت عمدہ کوشش کی ہے منتظمین نے کہ مغرب سے قبل اس عبادت کو انجام دینے کی, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے وہ فرائض بھی ہیں وہ واجبات بھی ہیں جن کو آپ کو ادا کرنا ہے. ہمارے وہ احباب جو مسلسل مجھے سن رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مضمون کی نوعیت کیا ہے, لیکن کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل کرتے ہوئے اور آپ کے حافظے کو میں ٹٹولتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل کی تقریر کا مقصد قطعاً مباہلہ پڑھنا نہیں تھا, بلکہ ایک ایسے مقام تک سننے والوں کو لے جانا کہ جس کے نتیجے میں وہ خود فیصلہ کریں کہ جب رشتوں کی گفتگو ہوتی ہے, جب ان افراد کی گفتگو ہوتی ہے کہ جو مباہلے میں شریک رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا رسول کی اپنی ذاتی پسند و ناپسند رہی یا اس کی وجہ تعمیل حکم الہی رہی. یہ ایک صورت سے میں نے تذکرہ کیا تھا کل کی تقریر میں, اور آج میں ظاہر ہے کہ اپنی گزشتہ تقریر کو صرف اتنا یوں سمجھیے کہ حوالے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مباہلے نے دیکھا, پہلی مرتبہ دیکھا, قطمی مرتبت کی حیات میں دیکھا, دوران زندگی دیکھا, اور وہ یہ دیکھا کہ قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جس میں یعنی آل عمران کی آیت تو اپنے مقام پر ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت تو اپنے مقام پر ہے، کیا اس سے پہلے آیتوں کو پڑھ نہیں رہے تھے؟ قطعی مرتبہ حتماً پڑھ رہے تھے، مسلسل پڑھ رہے تھے۔ اگر تاریخ مباہلے کی آپ کے سامنے ہے تو 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، یعنی اب کل 2 برس کی زندگی رہ جاتی ہے سرکار دو عالم کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کی جانب رغبت کرنے کا حکم تو انشراح میں آ ہی چکا ہے، تو ظاہر ہے اب اس کی تعمیل باقی ہے، فقط اس حکم کی تعمیل ہے، اور وہ بھی اپنی مرضی کے تحت، کوئی اس میں مشقت نہیں، کوئی اس میں تکلیف نہیں ہے، کوئی اس میں زبردستی نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے۔ کسی تاریخ میں اگر کہیں لکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ وہاں پہ موت کا تصور ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اور آپ کے لیے، تو قطعاً ایسا تصور نہیں ہے، رغبت کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ظاہر ہے کہ ملحق ہو جانا ہے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس وقت بات، اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے، خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی اور ہماری وہ بہنیں جو مسلسل پڑھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ ایسی بھی ہماری بہنیں ہوں گی کہ جو ذکر کرتی ہیں، جو مجالس سے خطاب کرتی ہیں، میں ان کو یا ان کی فکر کو ایک مرتبہ مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، مسلسل قرآن مجید کا آنا ثابت ہے، قرآن مجید کی آیات کا پڑھنا بھی ثابت ہے، سوروں کا تواتر سے آنا بھی ثابت ہے، مکی زندگی میں 86 سورے آ چکے ہیں وہ بھی ثابت ہے، یہ مدنی زندگی ہے، اور مدنی زندگی میں آنے والا سورہ سورہ آل عمران ہے۔ اب اس پر تحقیق کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آل عمران ظاہر ہے کہ ابتدائے مدنی زندگی میں آنے والا سورہ ہے، یہ تو 9 ہجری کی بات ہے۔ کلام الہی کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا کہ کب کون سا سورہ آیا اور یہ واقعہ کب ہوا، اس طرح سے نہیں، اس لیے کہ معصومین نے یہ بتایا ہے کہ ایسے بھی سورے موجود ہیں کہ جو ابتدائے مکی زندگی میں آ رہے ہیں مگر مکی زندگی کے انتہائی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، اسی کو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے اور قرآن مجید کو پڑھنے والے جانتے ہیں، اسی لیے اسے نبائے عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی خبر دیتا ہے، یہ پیش گوئی کرتا ہے، یہ ایسے نہیں چلتا جیسے جیسے واقعات ہو رہے ہیں ویسے ویسے قرآن آتا جائے گا، نہیں۔ اس میں اگر آل عمران کے تعلق سے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اس کی شان نزول یوں سمجھیے کہ 91واں سورہ ہے، تو گفتگو 9 ہجری سے متعلق کیسے اس سورے میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے ان سوروں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کہنے والوں نے یہی کہا کہ اس کو اس طرح سے دیکھیے، سورہ اپنے مقام پر ہے، قطعی مرتبت نے جیسے حکم دیا کہ اس آیت کو اٹھا کے فلاں مقام پر رکھ دو تو ویسے ہی کیا گیا، اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ ان امور میں زیادہ اپنے آپ کو الجھائیں گے تو اصل مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اصل مقصد قرآن کا تفہیم قرآن ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے ظاہر کو بھی سمجھنا ہے، قرآن کے باطن کو بھی سمجھنا ہے، دونوں صورتوں کو جاننا ہے، اور اس کے بعد ایک عمل کی صورت اختیار کرنی ہے۔ مباہلے نے یہ بتایا کہ آیت آئی فقط چاہتے قطمی مرتبت، تو بے اختیار یہ آیت کو پڑھ دیتے اور اس کے بعد یہ کہتے کہ ہاں دیکھو اب اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، مگر قرآن صامت کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کو رکھ کر دوران حیات قطمی مرتبت یہ بتلایا کہ دیکھو آج ہم نبوی زندگی میں اس کا اعلان کر رہے ہیں، کل کبھی کوئی ایسی منزل آئے تو اس پر کوئی آواز بلند نہ کرنا، اس سے کہیں اختلاف نہ کرنا، کہیں تمہیں قرآن صامت اور قرآن صامت کے ساتھ ناطق نظر آئے تو اسے قرآن کی تفسیر جاننا، اسے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ اپنی مرضی کے تابع قرآن کو بنا رہا ہے، نہیں، امامت کے انسٹیٹیوشن میں قرآن تابع نہیں بنتا بلکہ کیفیت یہ کہ قرآن مساوی رہتا ہے۔ آپ کے سامنے حدیث ثقلین موجود ہے، دونوں گراں بہا چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ہم پلہ ہے، کہیں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جھکاؤ قرآن کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اہل بیت کی طرف کم ہوتا ہے. نہیں, دونوں مساوی ہیں. اگر وہ خاموش ہے تو یہ بول رہا ہے, اور اگر کبھی کسی دور میں یہ غائب محسوس ہو تو اسے حاضر پاؤ. اسی لیے دونوں برابر ہیں. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات دیجیے. دوسری بات کل کی تقریر سے, میں یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو مسلسل کر رہا ہوں, مجھے کسی اور منزل پہ جانا ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ایک لفظ پر ہمارے مفسرین بڑے برہم ہوئے اور بڑے بفر گئے, اور جب وہ لفظ نسانہ کا آیا تو بے اختیار ذرا سی حیرانی سی ہوئی کہ بھائی یہ نساء کو تو ہم نے جب کبھی پایا تو ہم نے تو ازواج محترم کی صورت میں پایا, ہم نے تو کبھی اس کے علاوہ نہیں پایا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ عقلیں ہیں کہ جو اپنے طور پہ کام کرتی ہیں, جن کی نگاہ میں نہ کلام ہے, نہ کلام الہی ہے, نہ کلام معصوم ہے. ظاہر ہے کہ اپنا اپنا طریقہ ہے سوچنے کا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ جناب سیدہ جب مباہلے کے میدان میں تشریف لا رہی ہیں تو آپ ان کی حیثیتوں سے تو واقف ہیں نا, کہ ایک وقت وہ ماں بھی ہے, ایک وقت وہ بیوی بھی ہے, اور ایک وقت وہ بیٹی بھی ہے. یعنی وہ ہستی ہے جو تین حیثیتوں کے ساتھ آ رہی ہے. تو اب گھبرانے کی بات کیا ہے؟ گھبراتے اس لیے ہیں کہ رسول کی ازواج میں کوئی اس معیار پر نہیں آتا, تو نہ پریشان ہوئیے اس لیے کہ علی کی زوجہ تو اس معیار پہ آ رہی ہے نا. نساء کو فقط رسول سے مربوط کر کے اس لفظ کو دیکھنا, اور اس کے بعد جناب سیدہ کو علیحدہ کر دینا اس رشتے سے, یہ حتمن درست نہیں ہے. میں نے ایک روز قبل اس سے کہا تھا کہ نسائے اسلام کے لیے اسوہ کاملہ ڈاکٹر اقبال نے قرار دیا ہے. وہ مجلس آپ نہیں بھول سکتے, اور نہ بھولنا چاہیے آپ کو اس مجلس کو, اس لیے کہ وہ ایک ایسی تقریر تھی جس میں میں نے پوری تقریر نظر کی ہے ان کے کلام کے تعلق سے, اور میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں